تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب لکھا شعر کے اندر، فرمایا کہ یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی صافی، یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی صافی، مجذوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی. کہ جو تم قرب کی باتیں کرتے ہو تو یہ تمہیں مبارک ہو بھائی، ہمارے لیے تو ایک دور سے نسبت بھی ہو اللہ تعالی سے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. ہو بلندی مراتب، ہو بلندی مراتب عطا تجھ کو، یعنی اللہ تجھے بلند مرتبے دے، تو قطب بنے، ارشاد، قطب الارشاد بنے، غوث بنے. ہو بلندی مراتب عطا تجھ کو اور مجھ کو ملے میرے گناہوں کی معافی. ہمارے لیے تو سب اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ خواجہ صاحب نے شعر میں ان کو جواب، خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب لکھ کر ان کو بھیجا. تو معافی یہ بہت بڑی چیز ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہماری ماں نے پوچھا کہ اگر مجھ کو شب قدر مل جائے، کتنی عظیم الشان رات ہے کہ لیلۃ خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے، تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ عارف تھے، اللہ تعالی کی پہچان والے اور معرفت رکھنے والے، کائنات میں آپ سے بڑھ کر معرفت والا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر عارف کوئی نہیں ہے، یعنی جس کو اللہ تعالی کی پہچان ہو، آپ نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم انکا عفوون، کہ اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں اور کریمن، کریم بھی ہیں. تحب العفو، معافی کو آپ پسند بھی فرماتے، اپنے بندوں کو معاف فرمانا اس کو آپ پسند فرماتے ہیں. فاعف عنی، بس مجھے بھی معاف فرما دیجئے. یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تالیف فرمائی. اب شب قدر کتنی عظیم الشان رات ہے، خیر من الف شہر، کہ ہزار مہینوں سے بہتر اور خیر ہے. لیکن دعا کیا سکھائی جا رہی ہے؟ صرف معافی. پتا چلا اللہ تعالی کی معافی مل جانا، اللہ تعالی سے معافی کی نعمت مل جانا، یہ بندے کے لیے سب سے بڑی خیر ہے، یہ بندے کے لیے سب سے بڑی خیر ہے کہ اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے. اس لیے نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں نا، جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز سلام پھیرتے ہی استغفار سنت ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار کی سنت سکھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد، کہ عبادت کے بعد یہ استغفار کی سنت کیوں سکھا دی؟ کیوں؟ کہ ہم عبادت سے اللہ تعالی کی عظمت کا حق ادا کر نہیں سکتے عبادت سے، لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھا دیا کہ استغفار کرو، کتنی بڑی چیز ہے. اور شب قدر جیسی عظیم الشان رات، بیٹا ادھر بیٹھ جا. شب قدر جیسی عظیم الشان رات, اور اس رات میں جو سکھایا جا رہا ہے کیا, معافی مانگو. پتا چلا اللہ تعالی کی طرف سے معافی مل جانا یہ بڑی نعمت کی چیز ہے, آخر بڑا تحفہ ہوگا نا. سبحان اللہ, بڑا تحفہ ہوگا, تبھی تو سکھایا کہ بندے کو اللہ تعالی کی طرف سے معافی مل جائے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے بندے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے, تبھی معافی سکھائی گئی کہ معافی مانگو. اب معافی کیا چیز ہوتی ہے, معافی کہتے کس کو ہے؟ معافی کہتے ہیں جیسے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرض سکھایا ہم کو کہ کہو وعفو عنا, ہم کو معاف فرما دیجئے. معافی کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ میرے مرشد سنایا کرتے تھے کہ تفسیر روح المعانی یا عربی زبان میں تفسیر ہے, اور سب سے بڑی تفسیر ہے عربی زبان کی. اس میں فرماتے ہیں کہ معافی کے کیا معنی, وعفو عنا ای امحو آثار ذنوبنا, ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے, یہ ہے معافی کے معنی کہ اللہ تعالی کی طرف سے بندے کو معافی ملے تو اس کے گناہ کے نشانات مٹ جائے. جیسے ایک تابعی گزرے ہیں, ان کا نام تھا حبیب عجمی, اس طرف آئے, کیا نام تھا ان کا, حبیب عجمی. پہلے سود لیتے تھے, سود خور تھے, اور یہ سود کا جو گناہ ہے یہ گناہ اللہ تعالی نے کسی گناہ پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ. سود کا گناہ یہ ایسا ہے. اور ایک ہوتا ہے نفع. نفع کیا چیز ہے؟ جیسے خرید و فروخت ہے کہ کوئی چیز بیچی, 500 روپے کی خریدی, 600 روپے میں آگے بیچ دی, یہ تو نفع ہے اور جائز ہے. سود کیا ہے؟ جیسے بعض لوگ ہوتا نا, جیسے پیسے کھلے لیتے ہیں, تو وہ پیسے کھلے لیے 500, کہ کھلا دے دو, اور کھلا جب لینے لگا تو اس نے کہا 500 کے 490 روپے دوں گا, تو یہ بھی سود ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے پیسوں میں, اسی طرح سے نئی نوٹوں کی گڈی لینی ہے. اب مان لو وہ 10-10 کے نوٹ والی گڈی ہے نئی, تو ایک گڈی میں 1000 روپے ہوئے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ 1000 نہیں بلکہ 1025 روپے لوں گا, یہ بھی سود ہے, یہ بھی سود ہے. اسی طرح سے اس کی اقسام ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے قرضہ لیا, اب قرضہ لیا کہ جی قرضہ دو, مجھے 5000 قرضہ چاہیے, کیا 5000 قرضہ ہوگا؟ 5000 دوں گا لیکن 10000 واپس لوں گا. 10000 واپس لوں گا, یہ بھی سود ہے. رہی بات قسطوں پر کوئی چیز خریدنا, اس کی اجازت ہے, قسطوں پر چیز خریدنے کی اجازت ہے, لیکن کیسے؟ کہ ایک چیز ہے 5000 روپے کی, اور مان لو کہ قسطوں پر وہ ارے ادھر نماز نہ پڑھنا، ارے بھائی. تو وعلیکم السلام. کیونکہ جہاں بیان ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے آپ کو بلا لیا. اور رہی بات تحیت المسجد، اب اس کا کیا کریں کہ صاحب تحیت المسجد تو ایک برکت کی چیز ہے اور سنت بھی ہے. تو اس کے لیے علامہ شامی ابن عابدین نے سکھایا، پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر بیٹھ جاؤ، تو یہ تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا. ترکیب سکھا دی نا، کیونکہ بیان جب ہو تو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اسی طرح کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہاں بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مسئلہ ہے. یعنی کہیں پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بھی فرض نماز، اب جیسے مسجد میں آتے ہیں تو اس لیے ہے کہ امام جب مقرر خطیب مسجد میں آنے سے پہلے پہلے نفل وغیرہ پڑھ لے، اس کے نفل پڑھنے وہ پہلے سے پڑھ لے تاکہ جب وہ بیان شروع کرے تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، کیونکہ جب تک کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا وہ بیان نہیں شروع کرے گا. دیکھیے یہ آداب ہے جو کہ سیکھنے کی چیز ہے. اور ترکیب سکھا دی کہ جی تحیت المسجد جس کی فضیلت ہے، پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، مسلمانوں کو مسجد میں آتے ہی نماز پڑھ لے. تو اس کے لیے پھر سکھا دیا، آہ میرے شیخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ سکھائے کرتے تھے کہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پڑھ کر بیٹھ جاؤ. آسان کام، الحمدللہ. علم بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر، علم بڑی نعمت کی چیز ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ جیسے قسطوں پر چیز لیتا ہے کہ 5,000 کی قیمت ہے اور قسط میں اس کی طے ہوا کہ جی 7,500 روپے لوں گا میں، کوئی چیز کی خرید و فروخت. یاد رکھنا جیسے پیسے کے بدلے میں پیسہ زیادہ نہیں لے سکتا، برابر، نہ زیادہ لے گا نہ کم لے گا، وہ سود ہے. جیسے سمجھایا ابھی کہ 5,000 کا 500 روپے کا کھلا لینا ہے، اب جو کھلا دے رہا اس کو 500 روپے دیے، اس نے 490 روپے واپس کیے، 10 روپے خود رکھ لیے، یہ سود ہو جائے گا. اور اگر کوئی قسط ایسی چیز ہے جیسے مان لو کہ کوئی فرنیچر، کوئی سامان خریدا، اس کو کہا کہ بھائی دیکھو یہ 7,500 میں تمہیں دوں گا اور 3 قسطوں میں تمہیں ادائیگی کر دوں گا، 2,500 روپے ہر مہینے دوں گا، تو پھر یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے. شرط یہ کہ ہو سکتا ہے بیچارہ کبھی قسط نہ دے سکے کسی مہینے، تو کہا اگر تم نے قسط نہیں دی تو پھر 500 روپے سروس فیس لوں گا، سروس چارجز لوں گا 500 روپے، تو پھر یہ بھی سود ہے. بس وہی 2,500 رکھے اگرچہ کبھی قسط چھوٹ بھی جائے. اور واللہ اللہ تعالی نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. لہذا دیکھا گیا ہے ایسے ایسے لوگ، اتنے تاجر، تجارت بڑی، مال خوب، لیکن سودی لین دین میں پھنس گئے. اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے بڑے تاجر صفر کیا ہوئے، ڈوب کے رہ گئے. اور نظام بھی ظالمانہ ہے نا، سودی نظام ہی ظالم ظلم ہے. یعنی کسی غریب کی مدد کرنا، ادھر آ جائے، کسی غریب کی مدد کرنا یہ تو ایک خود کار خیر تھا، کسی غریب کی مدد کرنا یہ تو اچھا کام تھا. لیکن سود ایسا چیز ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے. اور جو اس چکر میں پڑا واللہ برباد ہوا برباد. ہماری ترقی سود سے نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو سکتی سود سے. مسلمانوں کی ترقی سود سے واللہ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرما دی یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا. اور جس کو اللہ مٹائے اس کو کون باقی رکھ سکتا ہے؟ وَيُرْبِ صدقات، صدقات بڑھتے ہیں، اس لیے صدقات کا اہتمام کرے. مال ہو، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی غریب کو دوا دلا دی، کسی کی حوصلہ افزائی کر دی، یہ سب صدقے کی چیزیں ہیں. اگر مان لو ایک آدمی وہ عذر کرتا ہے کہ بھائی میں آپ کی مالی مدد نہیں کر سکتا، اس کے عذر کو بھی قبول کرے، لڑائی مت کرے اس سے، اور بڑا تو ایسا ہے اور ہمیں منع کرتا ہے، کسی کے حال کیا پتا بھائی، یہ تو ایک معاملہ ہے، لہذا معاملے میں حق حاصل ہے اس کو کہ وہ منع کر دے. ہاں اس مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ دعا دے دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے آسانی کرے. اس لیے جن لوگوں نے واللہ سود کے چکر میں پڑے برباد ہو گئے. کہ شادی ہے، شادی کے لیے لے لیا، کیونکہ بعض لوگ پہلے تو بینک کم تھے، اب تو یہ بینکوں نے سارا ساہوکار جس کو کہتے قبضہ کر لیا. لیکن انفرادی ابھی بھی کہیں کہیں ایسے ہوتے ہیں لوگ جو سود پر دیتے ہیں، خصوصاً جہاں بےچارے کچھ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پر کوئی ایسا ساہوکار بنیا قسم کا آدمی ہوتا ہے جو لوگوں کو سود پر قرضے دیتا ہے، وہ بدماش ہوتا ہے، گنڈا. کوئی بےچارا وہ کرے تو اس کو مارتے بھی ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اور عجیب ظلم یہ ہے کہ ایک سود کا ظلم اتنا ہے کہ ایک آدمی نے مان لو 500 روپیہ لیا، وہ بےچارہ 5000 دے دے گا پھر بھی اس کا قرضہ ختم نہیں ہوگا. کتنا ظلم ہے. اس لیے اگر مان لو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، چٹنی روٹی کھا لیں ہم لوگ، فاقہ کر لیں، یہ اچھا ہے سود لینے سے، یہ اچھا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں گوشت کھاؤں لیکن پیسے نہیں ہیں. لیکن فرماتے ہیں وہ جو قصائی ہے نا، قصاب گوشت بیچنے والا، وہ میرا مقتدی ہے، نماز پڑھتا ہے میرے پیچھے، اور وہ مجھے قرضہ دینے کو تیار بھی ہے، گوشت قرضے پر گوشت دینے کو تیار بھی ہے. لیکن فرماتے ہیں پھر بھی میں اس سے قرضہ نہیں لوں گا، قرضے پر گوشت نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ 10 دن کے بعد وہ چھرا لے کر آئے گا، اور چھرا لے کر آ کر کہے گا او مولوی صاحب، او ملا، لا میرا قرضہ واپس کر. فرماتا ہے اس ذلت سے بہتر یہ ہے کہ میں چٹنی روٹی کھا لوں، اس ذلت سے بہتر یہ ہے کہ میں چٹنی روٹی کھا لوں لیکن سود نہ لوں، قرضہ نہ لوں. یہ تو قرضے کا حال ہے. اس لیے پناہ مانگی قرضے سے. لیکن اگر کسی مسلمان کی ضرورت ہو اس کا مدد کرنا، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. تو وہ حبیب عجمی رحمہ اللہ تعالی اپنے وقت کے بزرگ تابعی حضرت حسن بصری کے شاگرد، وہ پہلے سود خور تھے، سود کی لین دین کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور اس سے جان چھڑائے اور ہرگز اس چکر میں نہ پڑے سود کے. مسلمانوں کو واللہ اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، کہنے لگے یہ آج کل کھلے ہیں اسلامک بینک، ان سے قرضہ لے لوں؟ تو میں نے کہا بھائی قرضہ تو قرضہ ہوتا ہے، چاہے اسلامک بینک ہو، شرعی بینک ہو یا کچھ بھی ہو، قرضہ تو قرضہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ منصوبے نکالتے ہیں نا کہ آپ اپنے کاروبار کے لیے قرضہ لیجئے، مکان کے لیے قرضہ لیجئے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر لے. اسی طرح ایک یہ جو مل کر کمیٹی ڈالی جاتی ہے، 20 کی کمیٹی، کہ ہر مہینے لوگ چند لوگ مل کر پیسے جمع کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مان لو 24 مہینے کی ہے یا 10 مہینے کی ہے اور 10 لوگ ہیں، ہر 1000 روپے مہینہ ہر آدمی ڈال رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے 10 مہینے تک دیتا رہے، اگرچہ اس کی دوسرے نمبر پر کمیٹی بھی نکل آئی. کیونکہ بعض جگہ یہ رواج ہے، بعض لوگ اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں. وہ قمار اور جوا یہ ہوتا ہے کہ جس کی دوسرے نمبر پر نکل رہا ہے اس کو پیسے نہیں دینے، یہ جوا ہے، جوا حرام ہے، حرام گناہ ہے. لہذا اس کو پورے 10 مہینے تک دے، اگر 10 مہینے کا ہے تو پورا دینا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے انسان کر سکتا ہے کہ مان لو اس کی آمدنی ہے، وہ اپنی آمدنی میں سے ماہانہ 2-3 ہزار روپے بچا سکتا ہے، تو اس طرح مل کے کچھ لوگ اگر ڈال لے کمیٹی، کوئی حرج نہیں ہے، ایک اچھی چیز ہے. خود میں نے موٹر سائیکل خریدی تھی اسی طرح سے، 2000 مہینے دیتا تھا، 90 کی بات ہے، تو 50,000 کی میری کمیٹی نکلی. تو اللہ تعالیٰ نے کمیٹی نکلی، اللہ کی شان دیکھیے، جس مہینے میری کمیٹی نکلی اسی مہینے ایک موٹر سائیکل مل گئی مجھے. تو دیکھو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. پھر لیکن پھر قسطیں دیتا رہا بعد میں بھی پوری کی. تو ایسے اللہ تعالیٰ کی شان، مل کے کچھ پیسے جمع کر لے، کچھ پس انداز کر لے، جمع کر لے، تھوڑا تھوڑا روک لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مانگنے کی ذلت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے سروں کے تاج، داماد رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، ذلیل ترین پیشہ، ذلیل ترین پیشہ مانگنے سے اچھا ہے. ذلیل ترین پیشہ یعنی بھنگی بھی اگر ہے، گٹر بھی صاف کرتا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ اچھا ہے مانگنے سے. یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھنگی کو ذلیل سمجھا جاتا ہے نا، کہ جی ذلت والا پیشہ ہے، جی موچی ہے، لیکن وہ بھی محنت کر رہا ہے میرے دوستو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معرفت کے امام تھے، فرماتے ہیں کیا؟ ذلیل ترین پیشہ محنت کرنا، یہ مانگنے سے اچھا ہے. سبحان اللہ. دیکھو بھنگی بھی ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے، اس مانگنے والے سے اچھا ہے وہ. بھائی ٹھیک ہے، آپ کا گٹر کھولیں گے اور مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا پہنچ جاتا ہے. ایک آدمی ریڑھی چلا رہا ہے، صحیح ہے، ماشاءاللہ ریڑھی لگائے، سبزی منڈی سے آلو خرید کر لائے، یہاں بیچ دے، یہ عزت ہے، عزت کا پیشہ ہے، مزدوری کر رہا ہے، الحمدللہ. اور ایک بڑی عجیب حدیث شریف ایک نظر سے گزری تھی، میں نے خود پڑھی. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور شام کو تھک جاتا ہے، گھر میں آتے ہائے اوئی آ اوف، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ہائے ہوئی پسند ہے. یعنی جو محنت کر کے تھک گیا، وہ جسم میں درد ہے، سر میں درد ہے، ہا ہو کر رہا ہے، ٹانگوں میں درد، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہائے ہوئی، جو رزق حلال کی خاطر سے یہ جو محنت کر رہا ہے اور اس سے اس کے جسم میں درد ہو رہا ہے، ہائے ہوئی کرتا ہے، یہ ہائے ہوئی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. واہ، کیونکہ رزق حلال. اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے، میرے شیخ، میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی امرود بیچ رہا ہے اور باہر سڑک پر آواز لگا رہا ہے، امرود لے کر جا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، امرود والا لے امرود، امرود والا. فرما فرماتے ہیں کہ وہ اور ایک صوفی مسجد میں ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے ذکر کر رہا ہے. فرماتے ہیں اس کو ہر لے امرود پر سبحان اللہ سے بڑھ کر ثواب ملے گا. سبحان اللہ, دیکھیے نا محنت کر رہا ہے نا, وہ جو رزق کے لیے وہ جو آوازیں لگاتا پھر رہا ہے, سبزی والا کیسی کیسی آوازیں لگاتے, میرے شیخ نے سنایا, آہ شیخ کی باتیں یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحبت عطا فرمائے, اللہ کا شکر ہے وقت گزارنے کا موقع دیا, اور میں واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں بڑے مزے کی چیز ہے یہ. کسی اللہ والے سے اللہ تعالیٰ محبت اس کے دل میں ڈال دے, اس کے پاس رہنا اس کے ساتھ رہنا بڑی مزے کی چیز ہے, اور اس صحبت سے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق ملتا ہے واللہ اکیلے کی عبادت سے وہ چیز نہیں ملتی. لہذا میرے شیخ نے سنایا, میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ, جو کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, وہ فرماتے تھے کہ ہم ٹرین میں سفر کرتے تھے تو ایک چائے والا وہ چائے بیچتا تھا. کیسے؟ حضرت نے کر کے دکھایا بیان میں, جیسے میں آج نقل کر رہا ہوں نا, تو حضرت میرے شیخ نے اپنے شیخ کی نقل کی, اور میرے دادا شیخ انہوں نے اس چائے والے کی نقل کی. کیسے؟ چائے گھر میں چائے گھر میں. سبحان اللہ, دیکھیں کتنا نور معلوم ہوتا ہے اللہ والوں کے تذکرے سے. ان رحمتا تنزلو عند ذکر الصالحین, کہ اللہ والوں کے تذکرے سے اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے. اللہ والوں کے تذکرے سے, اب بتائیے کیا بات ہے. لیکن سبحان اللہ, اصل میں ان اللہ والوں جن کے قلوب میں اللہ تعالی کی محبت اور معرفت کا خزانہ موجود ہے, ان کے نتیجہ ان کے تذکرے میں بھی اللہ تعالی نے نور رکھا ہے. جن کے دلوں میں نور ہے ان کے تذکروں سے بھی نور ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے غلاموں کا حال ہے. یہ علماء ربانیین یا اولیاء اللہ, یہ تو غلام ہیں, ان غلاموں کے تذکرے سے رحمت برستی ہے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے کیا حال ہوگا؟ یہ تو غلاموں کا حال ہے جناب. تو وہ جو رزق حلال کی خاطر سے یہ جو مارا مارا پھر رہا ہے, آوازیں لگاتا ہے, اس کو اللہ تعالی نے فرض فرمایا. لیکن سمجھنے کی بات ہے, طلب کسب الحلال فریضت بعد الفریضہ, یعنی اس کی وجہ سے جماعت کی نماز نہ چھوڑے, فرض نماز کو نہ چھوڑے. ایک آدمی جیسے ظہر کی نماز ہے, اس نے اپنا ریڑی چلا رہا ہے, مان لو کینو بیچ رہا ہے, سردی کا موسم آیا, کینو موسمبی امرود لے کر وہ اپنی ریڑی لے کر مسجد کے باہر پہنچ گیا. اذان کا وقت ہوا, اس نے چادر ڈالی, اس نے بھی چار رکعت سنت پڑھی, چار فرض پڑھے, دو سنت پڑھتے پھر چلا گیا. وہاں آواز آ لگا رہا ہے, کینو لے لو, موسمبی لے لو, امرود لے لو بھائی. اب اس نے فرض نماز بھی پڑھی, اپنی تجارت بھی کر رہے, ماشاء اللہ, یہ رزق حلال بیچ رہے, رزق حلال کما رہے, اس پر اجر ملے گا اس کو. سبحان اللہ, اس لیے رزق حلال کی بڑی برکت ہے, اور پاک مال, رزق حلال پاک مال بڑی برکت ہے اس کی. اس پر میرے شیخ ایک واقعہ سناتے تھے, امیر عبد الرحمن والی افغانستان گزرا. ایک مرتبہ دشمن نے حملہ کر دیا, اپنے بیٹے کو بھیجا, تو کچھ دن بعد سی آئی ڈی نے, ایجنسیوں نے خبر دی کہ بیٹا شکست کھا کر آ رہا ہے. اب وہ پریشانی میں گھر گیا, بیوی نے پوچھا, گھر والی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے کہا بس، بتائے تو صحیح کیا بات ہے؟ تب اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، بس تمہارا بیٹا شکست کھا کے آ رہا ہے. جب بچہ اچھا کام کرتا ہے نا، ابا کہتا ہے میرا بیٹا، اور جب شرارت کر کے آتا ہے کہتا ہے تیرا بیٹا. میرے شیخ یہ بات فرماتے تھے. تو اس نے کیا کہا کہ تیرا بیٹا شکست کھا کے آ رہا ہے. تو اس عورت نے، اس کی بیوی نے کہا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا. اس نے کہا ماں ہے نا، اپنے بیٹے کو ایسے ہی بولے گی. اور اس نے بہت عزم سے کہا کہ میرا بیٹا سینے پر زخم کھا سکتا ہے، لیکن پیٹ پر پیٹ دکھا کر بھاگ نہیں سکتا. لہذا یہی ہے گناہ کبیرہ میں سے کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ میدان سے بھاگ جانا پیٹ دکھا کر، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اب اس نے سوچا یہ تو ماں ہے نا، ہر ماں اپنے بچے کے لیے ایسے ہی سوچتی ہے. تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، ادھر آ جائے، ہر ماں ادھر سے آ جائے. ہر ماں اپنے بچے کے لیے ایسے ہی سوچتی ہے. تو اب اگلے دن خبر آئی کہ نہیں، وہ جو خبر تھی وہ جھوٹی تھی، وہ شکست کھا کر نہیں، فاتحانہ دشمنوں کو مار بھگا کر فاتحانہ واپس آ رہا ہے. اب تو خوشی کے مارے آیا، کہا اب کیا کہتا ہے، دیکھو ہمارا بیٹا فاتحانہ واپس آ رہا ہے. تو ماں نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا سینے پر زخم کھا سکتا ہے، لیکن میدان سے پیٹ دکھا کر بھاگ نہیں سکتا. اس کو کوئی بات ہوئی، اس نے کہا کہ بھائی اتنے وسوخ سے تم کیوں کہہ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا کہ آج میں تم کو ایک راز بتاتی ہوں. جب اللہ تعالی نے حمل ٹھہرا، پیٹ میں رکھا، میں نے کوئی حرام تو کیا، مشکوک شبہ والی مشتبہ چیز بھی نہ کھائی. حرام تو دور کی بات، شک والی چیزوں سے بھی بچتی رہی، تاکہ میرے بچے کی جو پرورش ہے وہ حلال پاک اور طیب مال سے ہو. اور کہا جب وہ بچہ دنیا میں آیا، وہ بھوک سے دودھ کے لیے روتا تھا، میں نے کبھی اس کو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کبھی میں نے اس کو دودھ نہیں پلایا. تو جس بیٹے کی تربیت حلال مال سے اور وضو والے دودھ سے ہو، وہ بچہ سینے پر تو زخم کھا سکتا ہے بہادروں کی طرح سے، دلوروں کی طرح سے، شجاعت سے، لیکن پیٹ دکھا کر میدان سے بھاگ نہیں سکتا. یہ ہے پاک حلال مال کی برکت. ایک واقعہ اور سنیں، ایورسٹ کے حلال پہ بات چلی، مضمون کچھ اور تھا لیکن یہاں چل پڑی. چلو بھائی، میرے مرشد فرماتے تھے کہ میری رسی میرے گردن میں میرے محبوب کی رسی ہے، وہ مجھ کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو مغل بادشاہ گزرے، ہندوستان پر حکومت کی، عالمگیر رحمت اللہ علیہ عالم تھے، عالم ربانی تھے، اور بہت نیک عادل بادشاہ. لہذا ان کے زمانے حکومت میں وہ جو باہر کی سازشیں، یلغارے، وہ تمام سازشوں کو روک کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، ملکی غیر ملکی. اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو فہم، تدبر، سیاست، سمجھ عطا فرمائی تھی. نیک اور عالم تھے نا، اور اللہ والوں سے بڑی محبت کرتے تھے. لہذا جہاں جاتے تھے علماء، اولیاء اللہ، ان کی خدمت میں جانا. ان کے استاد تھے ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ، نور الانوار کے مؤلف مصنف نور الانوار، جو کہ علماء کو کتاب پڑھائی جاتی ہے. تو ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے استاد تھے. سترہ سو غالباً 72 یا 62 کا ذکر ہے جس زمانے میں عالمگیر رحمت اللہ علیہ حکمران تھے، اور ان کی وہی حالت تھی کہ مثل سلف کے بادشاہ، حکمران اور عادل بادشاہوں کی طرح وہ راتوں کو چکر لگاتے تھے تاکہ اگر میری رعایا میں سے کسی کو ضرورت ہو تو میں خود اس کو پورا کروں. ایسے عادل حکمرانوں میں سے تھے. لہذا ایک مرتبہ برسات کا زمانہ تھا، بارشیں ہو رہی تھی، سخت بارش. تو اسی طرح عالمگیر رحمت اللہ علیہ رات کو نکلے چکر لگانے. تو دہلی میں پیٹرولنگ کر رہے تھے سخت بارش کے اندر. تو دیکھا ایک شخص نظر آیا، کچھ پریشان لگ رہا ہے. اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کہو بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں پریشان ہوں. وہ ہندو تھا، لہذا اتنے عدل کیا کہ ان کے انتقال پر مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی روئے تھے. ایسی ان کی عدل تھا اور انصاف تھا کہ مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی روئے تھے، غیر مسلم بھی ان کا معترف تھا. تو وہ اس ہندو نے کہا کہ میرے چھت کی، گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، ہمارے گھر میں پریشانی بنی ہوئی ہے اور مجھے مزدور کی تلاش ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میں ہوں نا مزدور، میں مزدوری کروں گا. کہا لیکن میری جو مزدوری ہے وہ دو آنے ہیں. اس نے کہا اس مصیبت میں دو آنے مزدوری، یہ تو بھائی منظور ہے. اب اس کو اپنے گھر لے گیا وہ، آپ تشریف لے گئے، گارا وارا بنایا، چھت وت بناتے بناتے فجر کی اذانوں کے قریب ہو گیا معاملہ. چھت بنائی، چھت ٹپکنا بند ہو گئی. وہ ہندو کی عجیب حالت ہوئی، خوشی کے مارے اس نے 10 آنے دیے. فرمایا نہیں، میں نے تم سے پہلے طے کیا تھا کہ 2 آنے مزدوری لوں گا میں. ہم لوگ تو مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، کیسے عجیب مسلمان ہیں ہم لوگ کہ کوئی کسی مسلمان کی ضرورت ہے تو نہ یہ کہ اس کو فائدہ پہنچائے، ہم لوگ تو مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ادھر اس ایک عالم ربانی کا دیکھیں، بتایا نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، پہلی بات تو بتایا نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی گارڈ نہیں، تنے تنہا جا رہے ہیں رعایا کی خبر گیری کے لیے، اور اپنے کو مزدور ظاہر کر کے مزدوری کی وہ 10 آنے دینا چاہ رہے. کہا نہیں، 2 آنے بس، جو میں نے کہا تھا، وہ بھی اس لیے تاکہ اس کو شک نہ ہو نا. وہ تو اس کو خبر ہی نہیں کہ بادشاہ وقت، حاکم وقت میرے گھر میں مزدوروں کی طرح کام کر رہا ہے. 2 پیسے لیے، 2 آنے لیے اور چل پڑے. فجر کا وقت تھا، گئے نماز وماز، خیر کچھ دن کے بعد اپنے استاد حضرت ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت میں سیاسی کام، حکمرانی کے کاموں میں مشغولی کی وجہ سے بہت زمانہ ہوا آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، آپ تشریف لائیں تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. استاد شاگرد سے محبت فرمانے والے، استاد نے دعوت قبول کی، تشریف لے آئے تو ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، عالمگیر نے اکرام کیا، پھر ان کو دو آنے ہدیہ بھی پیش کیا محبت سے، اور بتایا کہ حضرت یہ میرا ذاتی ہے، ذاتی خزانے کا نہیں ہے. لہذا عالمگیر رحمت اللہ علیہ خزانے سے پیسہ نہیں لیتے تھے، قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے. اس زمانے میں قرآن پاک ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، کاتب تھے، بڑے بہترین خطاط تھے، وہ اسی سے گزر و گزر بسر، اور بادشاہ وقت ہے، ٹوپیاں سی کر گزارا کرتے تھے. سبحان اللہ. ملا جیون صاحب کو پیش کیے، وہ لے لی. ملا جیون صاحب تشریف لے گئے، وقت گزرتا گیا، محصول اور ٹیکس وصول کرنے والا جو شعبہ تھا ڈپارٹمنٹ نے، ایک دن عالمگیر سے کہا، ان کے بڑا آیا، اس نے کہا حضرت ایک بڑی عجیب سی بات ہے آپ سے عرض کرنی ہے. فرمایا کہو. کہ حضرت یہ جو آپ کے استاد صاحب ہے نا ملا جیون صاحب، آج کل تو بڑے مالدار ہوئے ہیں، پراڈو گاڑی میں گھوم رہے ہیں، موبائل بھی لیٹسٹ والا ہے ان کے پاس، جدید موبائل ہے، بڑے شاندار چشمے پہنتے ہیں، لباس بھی بڑا، چیئرمین کے لٹھوں میں گھوم رہے ہیں کلف لگا کر، اور جوتے بھی بڑے شاندار، کیٹ کی چپلیں پہن کے گھوم رہے ہیں. اگر اجازت ہو تو ان سے کچھ محصول وصول کیا جائے، ٹیکس کچھ لیا جائے ان سے، کیوں جانتے تھے استاد ہے. عالمگیر حیران کہ میرے استاد کا اتنا، دل میں ہوا، خط لکھا، درخواست پیش کی، حضرت بہت زمانہ ہوا آپ کی زیارت کو، شفقت فرمائے، مہربانی فرمائے، تشریف لے آئے. استاد نے دعوت قبول کی، تشریف لے آئے، رہے ملاقات، تنہائی کا. حضرت ایک عجیب سی خبر آئی ہے، آپ سے عرض کرنی ہے کہ یہ حالات ہیں کہ آج کل آپ پراڈو گاڑی میں گھوم رہے ہیں، 4x4 میں، بڑا پیسہ، یہ وہ ریل پہ. استاد نے فرمایا جی الحمدللہ. حضرت کہاں سے ڈالر آ رہے ہیں؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے استاد سے پوچھا کہ حضرت کہاں سے ڈالر آ رہے ہیں؟ کیا مخبری سے آ رہے ہیں؟ اتنا پیسہ، اتنا، لگتا ہے شاہوں سے دوستی ہے. پوچھا بڑی شاندار عیاشی اور سب. یہ بات ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضرت پوچھا بادشاہ تھے، اب بادشاہی اس سے پوچھا کہ حضرت پوچھنا یہ تھا کہ یہ آپ کے پاس کیسے یہ سب مال؟ استاد ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا تمہیں یاد ہے کہ میں پہلے آیا تھا؟ کہا جی حضرت. کہا تم نے مجھے دو آنے دیے تھے، بس اس دعانے میں اللہ تعالی نے اتنی برکت دی کہ آج میرے پاس کئی دکانیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، پراڈو گاڑیاں ہیں، شاندار گھوڑے ہیں، لیٹسٹ والا موبائل آئی فون میں گھوم رہا ہوں، بزنس کلاس میں سفر کرتا ہوں. کہا وہ دو پیسے تھے، اللہ نے اس میں اتنی، دو آنے میں اتنی برکت دی، میں خود حیران ہوں، وہ تم نے مجھے دیے تھے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے منشی کو بھیجا، جاؤ دہلی کے فلاں محلے میں، جاؤ فلاں محلے کی فلاں بستی کے فلاں گھر کے اندر ایک ہندو بنیا رہتا ہے، اس کو کہو کہ 1772 یا 62 کا برسات کے زمانے میں کا کھاتا اٹھا کے لے آئے. بادشاہ نے طلب کیا, ہندو بنیا آیا کھاتے حساب اٹھا کر, بڑا حیران کہ بادشاہ نے طلب کیا, یا اللہ خیر کیا میرے ساتھ معاملہ ہوگا, کیوں بادشاہ نے بلوایا, کھاتا منگوایا پرانا. بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ نے فرمایا, لالا جی پڑھو اپنا کھاتا سناؤ. اب وہ کھاتا سنا رہا ہے کہ فلاں دن اس سے اتنے پیسے لیے, اس کو اتنے پیسے دیے, یہ لیے, کیونکہ ہندو کا ایک معاملہ عجیب کہ وہ ایک ایک بات نوٹ کرتا ہے, اپنی ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے. اس پر ایک بات سنیے, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ, ایک باپ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بینائی کمزور ہو گئی. باپ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے دیوار پر ایک چیز نظر آئی, دکھائی صحیح نہیں دے رہا تھا. اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے, تو اس نے کہا کاکا یہ کوا ہے. ہندو اپنے باپ کو کاکا بولتا ہے بعض جگہ پر. تھوڑی دیر گزری, باپ نے نظر پڑی, اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے, اس نے کہا کاکا ابھی تو بتایا تھا کوا ہے. اچھا, تھوڑی دیر گزری, اس نے کہا ارے بیٹا یہ دیوار پر کیا ہے, اس نے کہا بڈھے تو نے دماغ خراب کر دیا, میں تیری بات کا جواب دوں یا کام کروں, کہہ دیا 100 دفعہ کہ یہ کوا ہے. اس باپ نے منشی کو آواز دی کہ جا 30 سال پرانا کھاتا اٹھا کر لیا. وہ کھاتا نکال کے لایا, کہا دیکھ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ نکال. اس نے نکالی, کہا پڑھ کے سنا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میرے بچے کی عمر اس وقت 2 برس کی تھی, دیوار پر کوا بیٹھا تھا. بیٹے نے پوچھا کہ کاکا یہ کیا ہے, اپنی توتلی زبان میں میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے. اس بچے نے 100 مرتبہ پوچھا, باپ نے ہر مرتبہ محبت سے شفقت سے بیٹے کو جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے. اس نے کہا دیکھ آج سے 30 برس پہلے جب تو 2 برس کا تھا, نادان تھا, نہ سمجھتا, تو نے 100 مرتبہ مجھ سے یہ سوال کیا جبکہ میں کام میں مشغول تھا, لیکن ہر دفعہ میں نے تجھ کو محبت سے جواب دیا. آج میں نے تجھ سے صرف 3 مرتبہ پوچھا تو تُو نے مجھ پر چلانا شروع کر دیا. یہ ہے باپ کا اور بیٹے کا فرق. اس پر حضرت ایک شعر سناتے تھے, تجھے بھی اولاد کا غم یاد ہوگا جب تو صاحب اولاد ہوگا, تجھے بھی اولاد کا غم یاد ہوگا جب تو صاحب اولاد ہوگا. یعنی بچے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب اس کی اپنی اولاد جوان ہوتی ہے, پھر جب وہ سینہ نکال کر باپ کے سامنے ایسے آتا ہے ایسے, پھر وہ کہتا ہے کہ ہائے میری تو کمر یوں ہو گئی, میں نے بھی اپنی جوانی میں جب میں بھی جوان تھا سینہ نکال کر چلتا تھا, میں نے اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا. آج وقت کے پہیے نے وہی وقت لے آیا, وقت کا پہیا گھوما اور وہی وقت آ گیا. اب میں بڈھا ہو گیا, میرا باپ اس وقت بڈھا تھا میں جوان تھا, اب میں بڈھا ہو گیا میرا بیٹا جوان ہو گیا, اب وہ میرے ساتھ دیکھو کیا کر رہا ہے. تو وہ اس ہندو بنیے سے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا برسات کا کھاتا پڑھ کے سناؤ. وہ کھاتا پڑھ رہا تھا, کرتے کرتے اس نے کہا کہ ایک رات تھی, ساون بہت بھرس رہا تھا یعنی بارش بہت تیز ہو رہی تھی, دھواں دھار موسلا دھار, اور گھر کی چھت ٹپک رہی تھی. میں پریشانی کے عالم میں باہر نکلا کہ کسی مزدور کو تلاش کروں, اندھیرا چھایا ہوا, بارش تیز, نہ کوئی آدم نہ آدم ذات، کوئی بندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. اتنے میں ایک شخص نظر آیا، میں نے اس سے درخواست کی کہ بھائی مزدور ہو، مزدوری کرو، میری چھت بنا دو. وہ مزدور آیا، اس نے مجھ سے طے کیا کہ دو آنے سے زیادہ پیسہ نہیں لوں گا، اور جاتے اس نے صبح کی اذانوں تک تمام میری چھت بنا دی، اور چھت ٹپکنا بند ہو گئی اور ہم نے سکون کا سانس لیا. اس مزدور کو میں نے 10 آنے پیش کیے، لیکن اس نے کہا نہیں، تم نے سے وعدہ ہوا تھا کہ دو آنے صرف لوں گا. بس وہ دو آنے دیے اور وہ چلا گیا. پتہ نہیں وہ مزدور کون تھا. بادشاہ نے کہا جاؤ تم کھاتا بند کرو اور جاؤ. پھر روتے ہوئے اپنے استاد ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے، کہ استاد جی وہ مزدور میں تھا، بادشاہ وقت ہوتے ہوئے، لیکن وہ جو مزدوری کی استاد جی، وہ جو دو آنے تھے وہی دو آنے میں نے آپ کو ہدیہ اور نذرانہ پیش کیا تھا. تو ملا جیون صاحب نے فرمایا اس رزق حلال میں ایسی برکت کیوں نہ ہوگی. اس لیے ہمارے بڑے اس زمانے میں ایک بات سکھایا کرتے تھے، اور صرف مجھے یا نہیں سب کو بتاتے تھے کہ بیٹا چٹنی روٹی کھا لینا، حلال کی چٹنی روٹی کھا لینا، لیکن بیٹا حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا. حلال کی چٹنی روٹی کھا لینا، لیکن حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھنا. لینا تو دور کی بات، نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھنا. یہ سکھاتے تھے. اور اگر کوئی بیٹا کبھی، اور مزیدار بات سنیے، اگر کبھی کوئی بیٹا کسی دن فروٹ زیادہ لے آئے یا کوئی سامان زیادہ لے آئے، تو جب تک وہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو اس بات کی وضاحت نہیں کر دیتا تھا کہ یہ میں کہاں سے لایا ہوں، اس وقت اس کے ماں باپ اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیتے تھے. یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پوچھتے تھے کہ بیٹا یہ آج تو لدا لدایا آ رہا ہے، بڑے فروٹ اٹھا کے لا رہا ہے، گوشت کی ٹوکری اٹھا کر لا رہا ہے، بڑے تحفے، یہ لایا کہاں سے؟ تیری تنخواہ یہ، تیری مزدوری یہ تو سب کہاں سے لایا؟ اگر اس کا جواب تسلی بخش ہوتا تھا تو وہ ماں باپ قبول کرتے تھے. یہ میں ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. اور اگر جواب تسلی بخش نہیں ہوتا تھا، کہتے ہمیں نہیں چاہیے تیری دولت، تو اس کو اپنے پاس رکھ، ہمیں ہماری چٹنی روٹی کافی ہے، ہم پانی میں روٹی ڈبو کر کھا لیں گے، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا لیں گے، لیکن تیرا مال ہمیں نہیں چاہیے. آج کتنی عجیب بات ہے، اولاد کما کر لے آئے، زیادہ لدی لدائی آ جائے، خوشی کے مارے کیسا پوچھتے بھی نہیں کہاں سے لایا، کیسے کمایا بھائی تو نے، حلال ہے اچھے طریقے سے کمایا، وضاحت تھے کہ تو کماتا کہاں سے، کہاں سے یہ پیسہ لے کر آیا. نہیں، اب عالم کیا ہے کہ کہتے چوری کر ڈاکہ ڈال، ہمیں پورا کر، کچھ بھی کر. لہذا ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بینک میں ملازمت کرتے تھے پہلے، اور بینک میں بھی بڑی پوسٹوں پر، مینیجریل لیول پر، یعنی بڑے عہدے پر، لاکھوں میں تنخواہ. ایک زمانہ تھا غفلت تھی، لیکن اس کے بعد میرے شیخ کے آنا جانا شروع کر دیا انہوں نے. اب ان کے دل میں ہوا، اچھا ان کی جو بیوی تھی گھر والی، وہ خود کہتی تھی کہ آپ یہ بینک کی نوکری چھوڑیں، آپ چھوڑیں، ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں. نہیں مانتے تھے، کہتے نہیں تم بس ایسی بات ملاؤں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے تم. لیکن اللہ کا شکر ہوا، اللہ والے کی صحبت سے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، تو ان کے دل میں آئی، ماشاءاللہ انہیں چھوڑ دیا. لیکن ان کی گھر والی کی بات دیکھیے کہ بیوی ماشاءاللہ کتنی تعاون کرنے والی. اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم کبھی آپ سے کپڑے لتے کا، کھانے پینے کا سوال نہیں کریں گے، آپ جو کھلا دیں گے ہم کھا لیں گے. جو پہنا دیں گے ہم وہ پہن لیں گے، لیکن کبھی آپ سے شکوا نہیں کریں گے، لیکن خدا کے لیے آپ یہ سود والی نوکری چھوڑ دیں. ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ جو اپنے شوہروں کو یہ ترغیب دے رہی ہے ماشاءاللہ. تو رزق حلال کی برکات. ایک واقعہ اور سنیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، وقت کے محدث، وقت کے امام مجتہد، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی ایک بڑے عالم ربانی، محدث، فقی، مجتہد. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں نے، صاحبزادیوں نے ابا سے کہا، عجیب بات دیکھیے، اپنے باپ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کہا، یہ بات میرے شیخ اکثر سناتے تھے، ابا بہت زمانہ ہوا ہمارے گھر میں کوئی اللہ والا نہیں آیا، ہمارے گھر میں کوئی عالم ربانی نہیں آیا کہ جس جو آئے اور ہم اس کے لیے کھانا پکائیں. مہمانوں کی آمد میرے پیارے دوستو، اور خصوصاً مہمان نیک اور دیندار ہوں، علماء، اللہ والے، یہ بڑی برکت کی چیز ہے. لہذا ان کی صاحبزادیوں نے درخواست پیش کی، ابا بڑا زمانہ ہوا کوئی گھر میں نہیں آیا، آپ کسی کو بلوائیے نا. امام شافعی استاد ہیں، استاد نے اپنے شاگرد کو خط لکھا، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ بیٹا بہت دن ہوئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات کو آ جاؤ. دیکھیے استاد کو شاگرد پر کتنا ناز اور اعتماد. امام احمد ابن حنبل، استاد کا حکم آیا، چل پڑے. اب بیٹیوں نے کھانا پکایا با وضو، انہوں نے کھانا پکایا اور سارا کھانا امام صاحب کے لیے بھجوا دیا کہ جو بچے گا ہم تبرک کے کھا لیں گے، یہ بھی ایک ادب ہے. اب امام صاحب نے جب کھانا شروع کیا، سارا کھانا کھا گئے، کیونکہ پہلے زمانے میں مشہور تھا یہ جو اللہ والے ہیں نا تھوڑا کھاتے ہیں. تو امام صاحب سب کھا گئے. اب جب برتن آئے تو دیکھا سب صاف، انہوں نے کہا چلو بھائی انسان ہے، کبھی بھوک زیادہ لگتی ہے، کھا لیا کوئی بات نہیں. لیکن بیٹیوں نے باپ سے کہا کہ ابا یہ کیسا اللہ والا اتنا کھاتا. استاد نے سوچا بھائی انسان ہے، کبھی بھوک لگتی ہے. انہوں نے کہا بیٹا کوئی ایسی بات نہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا کہ ایک انتظام یہ کہتا، چارپائی کے نیچے وضو کا پانی وغیرہ رکھ دیا کہ اس زمانے کے اللہ والوں کی، علماء ربانیین کی، حافظ قرآن کی یہ شان ہوتی تھی کہ وہ راتوں کو اٹھتے تھے، تہجد، قرآن پاک کی تلاوتیں، یہ ایک معمول. اب جب صبح یا فجر کی اذان کے لیے مسجد گئے نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا رکھا ہوا. اب جب باپ فجر پڑھ کے آئے واپس امام شافعی، تو بیٹی نے کہا ابا یہ کیسا اللہ والا ہے، وضو کا پانی تو ویسے کا ویسا رکھا ہوا. تب استاد کو فکر ہوئی، لگتا ہے شاگرد کی حالت بدل گئی ہے، پہلے جیسا نہیں رہا. لہذا استاد نے اب تنبیہ کی، اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا اپنے سر پر بڑا رکھے، شیخ ہو، مربی ہو، جو ہمیں تنبیہ بھی کر سکے، جو ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری غلط باتوں پر روک ٹوک کرے. تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کھانا اتنا کھایا اور وضو کا پانی ویسے کا ویسا رکھا ہوا، کیا بات ہے، تمہاری حالت کیا ہو گئی؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ شاگرد نے عرض کیا، استاد جی یہ بات نہیں ہے، بات یہ کہ جس وقت میں نے بسم اللہ پڑھ کے پہلا لقمہ کھایا تو اس رزق حلال کی برکت سے اس میں اتنا نور تھا جو مجھے کھانے میں محسوس ہوا. تو میں نے کہا ایسا حلال، پاک اور طیب مال تو کبھی کبھی ملے گا، جتنا بھرنا ہے بھر لو. اور کہا استاد جی اس کھانے کی برکت یہ ہوئی کہ میں ساری رات سویا نہیں، سوتا تو وضو کرتا، ساری رات میں جاگتا رہا اور ایک آیت سے 150 مسائل کا استنباط کیا. تدبر، غور و فکر، مسائل نکالے، دین میں فکر، فقی، اپنی فقاہت سمجھ کو استعمال کر کے وہ جو قرآن پاک حدیث مبارک کے مسائل ہے وہ نکالنا، یہ فقی کا کام ہے. کیا استاد جی، جس کے حلال وہ جو نور پیٹ میں گیا، اس پیٹ کے ذریعے سے جسم میں گیا، اس کی برکت ایسی ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آیت سے 150 مسائل کا استنباط کیا. جب ساری رات سویا نہیں، میرا وضو باقی رہا، پر اسی حالت میں میں فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا. یہ ہے میرے دوستو رزق حلال کی برکت. اور اللہ تعالی نے فرما دیا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے. ویرب الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے. اس لیے رزق حلال تھوڑا ہو میرے پیارے دوستو، رزق حلال سے زیادہ مان لو ہمیں بلڈنگ نہیں ملے گی، ہمیں موٹر کار نہیں ملے گی، ہمیں اچھا موبائل نہیں ملے گا، ہمیں اچھا لباس نہیں ملے گا، مان لو ہمیں کھانے کو گوشت اور مرغی کی ٹانگ نہیں ملے گی. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ رزق حلال کمانے کی وجہ سے تھوڑا ملے گا. لیکن میرے پیارے دوستو، ہمیں عبادت میں ہمارا دل لگے گا، اور اس سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ ہماری اولاد نیک، صالح اور فرما بردار نکلے گی. اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے. یہ رزق حلال کی برکتیں ہیں. اولاد یعنی ہمیں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا ذوق ملے گا. اور سب سے بڑی جو چیز ہے جس کو میں ممبر پر بات عرض کر رہا ہوں، اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور وہ اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نیک کاموں میں لگتا ہے، اس کی اولاد بھی نیک کاموں میں لگتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. اس لیے میرے شیخ دعا فرماتے ہیں رزق حلال عافیت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ عطا فرما. یعنی عافیت کے ساتھ ہو اور خوب ملے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ مانگو شامی کباب بریانی، مانگو شامی کباب بریانی اور راضی رہو چٹنی روٹی پر. یعنی حلال کی چٹنی روٹی مل جائے، اگر کوئی حلال طریقے سے کماتا ہے اللہ اس کو شامی کباب بریانی دیتا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی آپ کو، یا آپ کو شامی کباب حلال کا مبارک ہو. لیکن فرماتے جب حلال کی چٹنی روٹی مل جائے، اللہ تعالی حلال کی چٹنی روٹی کھلا رہے ہیں، تو حرام کی بریانی کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا. سبحان اللہ، وہ حلال کی چٹنی روٹی اچھی ہے میرے دوستوں. اور ایک بات اور فرماتے تھے، مانگو ساری دنیا کی بادشاہت کہ اللہ مجھے بادشاہ بنا دے پوری دنیا کا، اور راضی رہو فقیری پر کہ بیٹھنے کے لیے جناب پھٹی بھی چٹائی بھی نہیں ہے. تو رضا بالقضا بڑی نعمت ہے. اس لیے میرے دوستو حلال مال، اس کو کمانا، اس کا حصول. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کہ اس کے پاس تو یہ جو میرے پاس نعمتیں ہیں، یہ تو اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے. اور فرمایا دین کے معاملے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ یار وہ اتنی عبادت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام ہے، مال خرچ کرتا ہے، دین کے اللہ والوں سے تعلق رکھتا ہے، دینی عبادات، دینی کاموں میں اتنا کرتا ہے. اس کو دیکھیں تاکہ اسے دینی لالچ پیدا ہو، اور دنیا والوں کو دیکھے گا دنیاوی لالچ پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، اور عافیت کا، آسانی کا ہو، خوب عطا فرمائے، پیٹ بھر کے عطا فرمائے، اور وہ دل بھی دے، دل دے. سب سے بڑی چیز ہے پیٹ تو بھر جائے لیکن ایسا دل نہ ہو کہ گویا مال اپنے پاس رکھے. چلو ایک بات اور سناتا ہوں، یاد آتی ہے، ختم کرتا ہوں. میرے شیخ فرماتے تھے بازو کا ذوق ہوتا ہے نا کہ مال تو خوب آئے، آگے نہیں دینا، آئے بس آئے، جانے نہیں دینا. تو حضرت فرماتے تھے دیکھو بھائی، ایک کمرہ ہے، کمرے میں ایک مغرب سے ہوا چلتی ہے ہمارے یہاں، عموماً ویسٹ اوپن اس لیے بناتے نا. اب مغرب کی کھڑکی کھول دی، مغرب کی طرف سے دروازہ کھول دیا، اور مشرق کی کھڑکی یا دروازہ نہیں کھولا، وہ بند رکھا. کیوں؟ کہ صاحب ہوا آئے تو صحیح لیکن جائے نہیں، اندر تازہ ہوا رہے اور جائے نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ہوا بھی نہیں آئے گی. کیونکہ ہوا کے تازہ ہوا آنے کا ایک اصول ہے کہ ایک طرف سے آنے کا رستہ ہو اور دوسری طرف سے جانے کا رستہ ہو. صحیح ہے نا جناب؟ اسی کو وینٹیلیشن بولتے ہیں. اور کہتے ہیں کراسنگ ہونی چاہیے, کراسنگ. کراسنگ میں رہنے والے اور زیبرا کراسنگ پہ بھاگنے والے سمجھ لیں کہ ہوا کے لیے کراسنگ ضروری ہے, ایک طرف آنے کا رستہ دوسری طرف جانے کا رستہ. اسی طرح میرے شیخ فرماتے ہیں, ارے میاں چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے, اور عطا فرمائے, فرمائے دو بھی, دو بھی, جانے والا رستہ بھی کھولو, دیتے رہو آتا رہے گا. اس لیے فرمایا یورب صدقات, اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں, دیتے رہو آتا رہے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان گزارشات کو قبول ہم سب کے حق میں فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمد, سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحابی و بارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. يا الله اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. يا الله ہماری مدد فرما دیجئے. نفس اور شیطان کے مقابلے میں يا الله ہماری مدد فرما دیجئے. يا الله نفس اور شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے. تقوی, نیک اعمال اور يا الله عبادات کی طرف ہمارے قلوب کو راغب فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں حلال طیب اور پاک مال ہمیں عطا فرما دیجئے. رزق حلال عافیت کے ساتھ, فراوانی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے اوقات کو, ہماری جان کو, ہمارے مال کو, ہمارے جذبوں کو اور کیفیات کو اپنی ذات پاک, اپنے دین پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو, ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے. اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. اور اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرض کو عطا فرما, جن میں سے جس مسلمان کی یا اللہ, پورے عالم میں جس مسلمان کی جو بھی حاجت ہے یا اللہ اس کی حاجت روائی فرما, جس مشکل مصیبت میں گرفتار ہے یا اللہ اے مشکل کشا اس کو آسانی عطا فرما دیجئے, اس کو یا اللہ مصیبت سے عافیت عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالی, یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما, ہمارے علماء کی, دینداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے. تقوی والی حیات عطا فرما, اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما, دوستوں والا جینا عطا فرما اور دوستوں والی موت عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.